والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد حضرت والا عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ میرے سامنے ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کا عنوان ہے شرح حدیث. حدیث پاک کے اندر ایک دعا آتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے, اس دعا کی اس کا مطلب بیان فرمایا, اور بہت ہی عجیب اور قیمتی دعا ہے یہ جو حدیث پاک میں آتی ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. فرمایا کہ روزانہ مانگنے کا معمول بنا لیں, روزانہ مانگنے کا معمول بنا لیں, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی سخت مصیبت سے, شقاوت و بدبختی سے, سوء قضاء سے اور دشمنوں کے طعن و دشنی سے حفاظت رہے گی. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ سخت مصیبت سے, شقاوت اور بدبختی سے اور سوء قضاء سے اور دشمنوں کے طعن و دشنی سے حفاظت رہے گی. فرمایا کہ جہد البلاء کے جیم پر ضمہ و فتحہ دونوں, یعنی جہد و جہد دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا کہ جہد البلاء کی محدثین نے دو تشریح کی ہے, دو شرح کی ہیں. ایک معنی ہے کہ ایسی سخت بلا اور مصیبت جس سے آدمی موت کی تمنا کرنے لگے, اس کو بولتے جہد البلاء. تو اس میں اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے جہد البلاء سے. تو جہد البلاء کے ایک معنی ایسی اس کے ہیں کہ ایک شرح یہ ہے اس کی کہ ایسی سخت بلا اور مصیبت جس سے آدمی موت کی تمنا کرنے لگے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایسا زمانہ یا ایسا موقع اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ویسے حدیث پاک میں جو انسان کے لیے منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرے, انسان کبھی انسان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ موت کی تمنا اور خواہش کرنے لگے, دعا کرنے لگے. بہرحال دیکھیے فرما رہے کہ تو جہد البلا کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی سخت بلا اور مصیبت جس سے آدمی موت کی تمنا کرنے لگے. حضرت خود فرمارے کہ ایک مریض کا واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہے, یعنی حضرت فرمارے میں نے خود دیکھا ایک مریض کو کہ دمے کی وجہ سے اس کی سانس اندر نہیں جا رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے موت کا انجیکشن لگا دو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیماری اور مصیبت سے محفوظ فرمائے. تو ایک شرح اس کی یہ جہد البلا کی کہ اتنی سخت بلا اور مصیبت اور آزمائش کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگے. اور فرمایا گیا اور دوسری شرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ قلت المال و کثرت العیال. جہد البلا کا دوسرا مطلب بیان فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ اس کا مطلب ہے قلت المال و کثرت العیال, یعنی مال کم ہو اور اولاد زیادہ ہو. ظاہر کہ مال کی کمی کی وجہ سے ان کی پرورش اور کھانے پینے میں سخت پریشانی ہوتی ہے, یہ بھی جہد البلا ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ دو معنی بیان کیے گئے. تو اس حدیث پاک میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کل ملا کے ایک دو تین چار چیزیں ہیں. تو اس میں سے پہلی چیز جو تھی جہد البلا, اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو ہے کہ ایسی مصیبت اور آزمائش اور ایسی بلا جس کی وجہ سے انسان جو ہے موت کی تمنا کرنے لگ جائے, اور دوسری اس کا مطلب بیان کیا گیا قلت المال اور کثرت العیال, کہ انسانی کمائی انکم کچھ بھی نہ ہو اور اولاد زیادہ ہو. تو ظاہر کہ یہ بڑی مشقت کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے. حضرت فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اموال کو اولاد پر مقدم فرمایا, یعنی مال کو اولاد پر مقدم فرمایا. دعا کے اندر اس قرآن کی آیت سے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, یعنی اپنے رب سے معافی چاہو, وہ بہت بخشنے والا ہے, آسمان سے تم پر پانی برسائے گا اور استغفار کی برکت سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو بڑھائے گا. تو قرآن کی آیت میں کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, یعنی اللہ تمہیں تمہارے لیے بڑھائے گا مال کو اور اولاد کو. ظاہر سی بات ہے مال ہو انسان کے پاس تو ہی تو اولاد کی اچھی پرورش ہو سکتی ہے. اگر مال بالکل نہ ہو اور اولاد پہ اولاد ہوتی جا رہی ہے, اس کی پرورش نہیں کر پا رہا, کھلا پلا نہیں پا رہا, تو کتنا مشقت اٹھائے گا انسان. تو کوئی قرآن کی آیت کے اندر بھی یہ کہا کہ پہلے مال ملتا ہے انسان کو, پھر اولاد ملتی ہے استغفار کی برکت سے. تو حضرت وہی فرمایا کہ اموال کو مقدم فرمایا تاکہ بندے گھبرا نہ جائیں کہ اولاد زیادہ ہو تو کہاں سے کھلاؤں گا. تو یہ ایک مطلب ہوا پہلی چیز جو اس دعا کے اندر جو پناہ مانگی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا. اور دوسری چیز ہے وہ در کے شقا. فرمایا کہ در کے شقا, حضرت فرمایا شین پر زبر ہے جس کے معنی بد بختی اور بد نصیبی کے ہیں. شقا بولتے ہیں بد نصیبی, بد بختی, بیڈ لک. فرمایا کہ اس وقت تو ہم چین و آرام سے ہیں لیکن پناہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بدبختی ہم کو پکڑ لے. درک کے معنی پکڑ لینا, یعنی ہو سکتا ہے فی الحال تو انسان کے حالات بہت اچھے چل رہے ہیں لیکن اچانک کچھ ایسے حالات آ جائے کہ بدبختی پکڑ لے اس کو, بد نصیبی ہو جائے اس کے ساتھ. لہذا اے اللہ ہمارے مستقبل کو شقاوت و بد نصیبی سے تحفظ عطا فرما. تو گویا کہ انسان کو ہر وقت بھی دو اچھے حال کے اندر بھی انسان کو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھے حال میں دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اچھے حال بھی انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ برے حال سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے, یعنی اس کو اچھے حال کو باقی رکھیں, تو درک و شقا سے اللہ اس کو بچا کے رکھیں. اور آگے فرمایا کہ اور گناہوں کو شقاوت اور بد نصیبی میں بڑا دخل ہے. ہاں گناہوں کو شقاوت اور بد نصیبی میں بڑا دخل ہے, گناہوں سے شقاوت پیدا ہوتی ہے. اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما کہ جس سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں. اور آگے فرمایا کہ ولا تشقنی بمعصیتک, اور مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے بدبخت نہ ہونے دیجئے. ولا تشقنی بمعصیتک, اور مجھے اپنی معصیت کی وجہ سے بدبخت مت ہونے دیجئے. تو معلوم ہوا کہ گناہوں اور معصیت میں شقاوت اور بدبختی کی خاصیت ہے, اس لیے گناہوں کو جلد چھوڑ دینا چاہیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست سے شقاوت مقدر ہو جائے. تو اس دعا میں درک الشقا سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ ہمارا مستقبل شقاوت سے محفوظ ہو جائے. تو یہ گویا کہ دوسری چیز تھی جس سے اس دعا میں پناہ مانگی گئی. اور تیسری چیز ہے وسوء القضاء. فرمایا کہ وسوء القضاء میں ماضی کی بد نصیبی سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اگر ماضی میں آپ نے میری تقدیر میں کوئی شقاوت اور سوء قضاء لکھ دی ہو تو اس کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیجئے. قضاء کے معنی فیصلے کے آتے ہیں, اللہ نے اگر ہمارے لیے کوئی برا فیصلہ کر رکھا ہو تو میں اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے برے فیصلے کو اچھے فیصلے سے بدل دیجئے میرے حق میں. تو جو فیصلے میرے حق میں برے ہیں ان کو اچھے فیصلوں سے تبدیل فرما دیجئے. یہاں سوء کی نسبت قاضی کی طرف نہیں مقضی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ سوء ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جس کے خلاف وہ فیصلہ اس کے حق میں برا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی ہے. فرمایا کہ اگر قضاء اور فیصلے کی تبدیلی اللہ کو منظور نہ ہوتی اور سوء قضاء کا حسن قضاء سے مبدل ہونا محال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے. سبحان اللہ, یعنی بھی فرمایا حضرت نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی برا فیصلہ کر لیا ہو کسی انسان کے حق میں تو وہ اللہ کے اعتبار سے تو برا نہیں, چونکہ اللہ تو حاکم احکم الحاکمین ہے, اور اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ انسان کے اعتبار سے برا ہے کہ وہ انسان جس کے لیے وہ فیصلہ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس کو اس میں مشقت اٹھانی پڑے. تو لہٰذا لیکن حضرت فرما رہے کہ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ برے فیصلے کو اچھے فیصلے سے تبدیل کر دیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں اگر برے فیصلے فرما دیں تو اس کو اچھے فیصلے سے تبدیل کر دیں دعاؤں کی برکت سے. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قضاء الہی کو تبدیل کرنا محال ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے لیے محال ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یعنی قضاء اور تقدیر کا فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہوا تو وہ حاکم مطلق ہے, جب چاہے اپنے فیصلے کو تبدیل فرما سکتے ہیں. اور اسی کو معرومی نے عاشقانہ انداز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اگر میری قسمت میں کوئی سوء قضاء آپ نے لکھ دی ہو تو اس سوء قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیجئے. چونکہ قضاء آپ کی محکوم ہے, آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی, آپ کا فیصلہ آپ پر حکومت نہیں کر سکتا, آپ کے فیصلوں کو آپ پر بالا دستی حاصل نہیں بلکہ آپ کو اپنے فیصلوں پر بالا دستی حاصل ہے, یعنی آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, قیامت کے دن میری حیثیت قاضی اور جج کی نہیں ہوگی. قاضی اور جج تو قانون مملکت کا پابند ہوتا ہے, یعنی جج جو بیٹھتا ہے, قاضی جو دارالقضاء کے اندر بیٹھتا ہے, وہ بھی اس کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ. اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو قاضی اور جج نہیں کہا بلکہ مالک کہا, اس لیے کہ مالک جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, قیامت کے دن میری حیثیت قاضی اور جج کی نہیں ہوگی. قاضی اور جج تو قانون مملکت کا پابند ہوتا ہے, قانون کے خلاف وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, کہہ دیتا ہے کہ صاحب کیا کریں قانونی مجبوری ہے, جج بھی ایسا بول دیتا بہت سی مرتبہ, لیکن مجھے کوئی قانونی مجبوری نہیں ہو سکتی کیونکہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, قاضی اور جج کی طرح قانون کا پابند نہ ہوں گا، جس کو چاہوں گا اپنے شاہی رحم سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، چاہے کوئی آدمی گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے بالکل، پوری زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ قیامت کے دن چاہیں گے اس کو معاف کرنا، معاف کر دیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ اللہ کو معاف کرنے کی کسی وجہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں معاف کیا۔ فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے عبارت لکھوائی ہوئی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت اور غضب کی دوڑ میں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بہرحال زیادہ ہے اور آگے ہیں۔ موضح القرآن کے مصنف حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عبارت از قبیل مراحم خسروانہ ہے، یعنی بطور شاہی رحم کے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جب کوئی مجرم ہار جاتا ہے تو اخباروں میں آ جاتا ہے کہ مجرم نے شاہ سے رحم کی اپیل کر دی ہے، لہذا جو گنہگار جہنم کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے شاہی رحم سے اور اپنے مراحم خسروانہ سے بخش دیں گے۔ یہ بات تفسیر موضع القرآن میں ہے، اور یہ تفسیر 14 سال میں لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں فرمایا تفسیر کے بارے میں۔ اور جس پتھر پر شاہ صاحب کوہنی سے ٹیک لگا کر لکھا کرتے تھے اس پتھر پر نشان پڑ گیا تھا، یہ بات میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بتائی۔ لہذا ہم اس دنیا میں یہ دعا مانگ لیں، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے، وہاں کوئی نہیں مانگ سکتا، تو یہاں پر آدمی دعا کرے کہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء۔ تو یہاں یہ مانگنے کی دنیا ہے، یہاں دار الجزا ہے، وہاں آخرت میں کوئی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ دنیا دار العمل ہے۔ لہذا ہم یہاں پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کر دیں، یعنی وہاں جا کر ہمارے خلاف فیصلہ ہو پھر رحم کی اپیل کرنے کا موقع وہاں نہیں ملے گا، تو دنیا سے ہی اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے دنیا سے اپیل کرتے رہو وہاں کے لیے، تو دنیا سے اپیل کرنا شروع کر دے انسان، اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے مراحم خسروانہ سے بخش دیجیے۔ اور فرمایا کہ اور چوتھی چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے اس کے اندر، وہ ہے وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کی طعنہ زنی سے پناہ مانگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ مثلا جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہو اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو دشمن طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں کہا کرتے تھے، اب خود کیسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ شماتت کسی ویسے بولتے ہیں خوشی کو، یعنی کسی کے پریشانی میں خوش ہونا ہے، اس کو بولتے شماتت۔ تو ظاہر کہ انسان کے جو دشمن ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ انسان پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں، تو وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ یعنی تو اس سے بھی کوئی اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے دشمنوں کی اس طرح کی خوشی سے میری حفاظت فرمائے، یعنی مجھے ایسے حال میں مت رکھ کے میرے دشمن اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ لہذا شماعت الاعداء سے پناہ مانگو کہ اللہ دشمنوں کو ہم پر تانہ زنی کا موقع نہ دیں۔ بہرحال یہ تفسیر یہاں پر پوری ہو گئی ہے۔ تو حدیث پاک کی مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں ایک مرتبہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں بہت سخت مصیبت اور مشقت سے، اور بدبختی کے پکڑ لینے سے، اور برے فیصلے سے، اور دشمنوں کے تانے سے۔ تو بہرحال بہت اچھی قیمتی دعا ہے، اس کو اگر ہو سکے تو یاد بھی کر لینا چاہیے، اس کو مانگنا چاہیے، کم از کم اگر جو مضمون سمجھ گیا تو اردو اور اپنی دوسری زبانوں کے اندر ہی مانگ سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختلف قسم کی مختلف دعائیں انسان کے فائدے کے لیے بتلا کے گئے۔ کتاب الدعوات، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر کتاب الدعوات ایک آتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، اور بہت عظیم الشان دعائیں، ایسی دعائیں کہ اگر انسان ان کا معمول بنا لے تو دنیا میں کوئی بھی چیز کی اس کو ضرورت باقی نہ رہے گی، یعنی اس کی تمام ضرورتیں جو ہیں ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلوڈ کر لی، یعنی جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں، جن چیزوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے، جن چیزوں سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، جن چیزوں کو انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو یہ تمام کی تمام جو ہے دعاؤں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلا دیا۔ تو اس میں سے ایک دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارنا فضلك من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا بمنك وفضلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.